أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم 14th پارے کا آغاز کریں گے. 14th پارہ. پارے کا نام دیکھیے، روباما. اور ہر پارے کا جو نام ہے نا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے. حسرت، روباما کہتے ہیں وہ ایک وقت، کبھی کبھی، ونس اپون اے ٹائم، یعنی وہ وقت آنے والا ہے. اس کے کئی مختلف ترجمے موجود ہیں. اس پارے کا آج بنیادی تھیم جو ہم سمجھیں گے وہ ہے عورت کا رشتہ معاشرے سے. جب اسلام کی خوبصورت تعلیمات معدوم ہو جاتی ہیں تو ان معاشروں میں عورت مرد سے ہلکی، کمزور اور اس کو معاشرے کا ایک بہت گرا پڑا حصہ سمجھا جاتا ہے. یہ سب باتیں فٹ ہوتی تھیں اس دور پہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت سا دین پیش کیا. عورت کے پاس جینے کا حق بھی نہیں تھا، باقی بات تو چھوڑ دیجئے، وراثت اور باقی چیزیں الگ تھی. آپ پڑھتے ہیں آج اس بارے میں، ہم عورت کے ناطے سے جو کچھ پڑھنے والے ہیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ چہرہ غم سے سیاہ ہونے لگتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کسی سوسائٹی میں ایک عورت کا کردار کیا ہے. اس میں آپ کو صورت نحل ملے گی، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. سارے سیگے فیمیل کے ہیں، یعنی شہد بنانے کا پاکیزہ کام فیمیل کرتی ہے. گائے کے دودھ دینے کی بات ہے اور گائے کا دودھ بھی فیمیل سے آتا ہے. آپ پورے قرآن کو کھولتے جائیں، آگے جا کے صورت نمل آئے گی، اس میں آپ چونٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے، وہاں بھی فیمیل ہیں. کسی نے یہ بات سچ کہی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. عورت نہ ہوتی، فیمیل نہ ہوتی، تو یہ نسلیں کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اور پھر ہم اس میں آخر میں دیکھیں گے کہ جو اچھے عمل کرے یا برے، ہم اس کو حیات طیب دیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور پھر ہم اس میں بیچ بیچ میں دیکھتے بھی رہیں گے کہ آج کے دور میں عورت پر پھر ظلم کیسے ہے. کل کے ماں باپ تو الٹرا ساؤنڈ نہیں کرا سکتے تھے، اس لیے ڈیلیوری کے وقت بالکل تیار رکھتے کسی ایسی عورت کو کہ جو بتا دے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور باہر ایک قبر تیار ہوتی تھی جو پیدا ہوتی بچی کو پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے نکال کر زمین کی قبر میں دفنانے کے لیے تیار ہوتی تھی. کچھ قبائل 3-4 سال تک کا ہونے پہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اور کچھ تو بالکل پیدا ہوتے ہی اس بچی کو پکڑ کر دفن کر دیتے تھے. جی، اور یہ روایتیں آج بھی موجود ہیں. میرے پاس ایک پوری رپورٹ ہے جو شاید میں شیئر نہ کر سکوں، لیکن اس میں انڈیا کی خاص اسٹیٹ کے اندر جو کچھ ظلم و ستم ہوتا ہے پورا اخبار کا ایک آرٹیکل ہے. ایک ایسی جگہ پہ لوگوں نے جا کر دیکھا کہ وہاں مرد ہی مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں. تو کہا کہ ادھر عورتیں کیوں کم ہیں؟ کہا مار دی جاتی ہیں، ادھر بچی پیدا ہوتی اس کو مار دیتے ہیں. ایک عورت نے کہا میں نے اپنی 4 بچیوں کو مارا. کہتی کیسے مارا؟ کسی نے کہا کہ جس میں نے ان کو دودھ ہی نہیں دیا، روتی رہی اور اس کے بعد ٹھنڈی پڑ گئی. ایک نے کہا جو میرے پاس دایا تھی میں نے اسے کہا کسی بہانے سے باہر جا، وہ گئی تو میں نے بچی کی گردن مروڑ دی. پوچھنے پہ کیوں کیا ایسا؟ کہنے لگی بعد میں جو ان کے ساتھ ہونا ہے دنیا میں اس سے بہتر ہے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے مار دیں. اور ستی کی رسم تو آپ نے سنی ہوگی. ایک بیوہ عورت کی وہ زندگی ہو جاتی ہے ہندو دھرم میں بعض اوقات کہ اس سے پہلے کہ وہ اتنے ظلم سہے وہ اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ ہی اس کی ارتھی کے ساتھ آگ میں ڈال دیتی ہے. آج اس معاشرے میں عورت کے ساتھ کیا ہے اور خاص طور پہ ہمارے اس ملک میں کیسا؟ ہم مسلمانوں میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ رشتہ نہیں ہو سکتا عورت کے بغیر. لڑکی پسند کرتی ہے تو عورت کرتی ہے, سب کام تو عورت کرتی ہے. مرد تو بیچارے صرف بعد میں کوکے کرنے کی دیر ہوتی ہے. گھر چلاتی ہے عورت چلاتی ہے, بچوں کو پالتی ہے عورت پالتی ہے. مرد تو بعض دفعہ پیسے کمانے کی مشین بنے دیکھتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں کوئی ٹیننٹ ہے اور صبح صبح اٹھ کے جاتا ہے اور رات کو آتا ہے اور اس کو گھر کے مسائل کی کوئی فکر نہیں, اور بات کی جائے تو غصہ سہنے والی بھی عورت ہے. عورت کسی معاشرے کا سب سے پروڈکٹیو حصہ ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم اس پارے کی روشنی میں اس عورت کے حقوق کے اوپر کچھ بات کر سکیں. پھر ایک اور ٹاپک جو رشتوں کے ناطے سے صرف اسی مقام پہ آ رہا ہے قرآن میں, اسی لیے اس کا تذکرہ ہلکا پھلکا وہاں جا کے کریں گے, اور وہ ہیں گرینڈ سنز اینڈ ڈاٹرز, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, اور دادا نانا دادی نانی. یعنی یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اس کتاب میں جو دنیا کی سب سے معروف کتاب ہے اس میں پوتے پوتیوں کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ جہاں یہ آئے گا وہاں ذکر شروع کریں گے. اب چلتے ہیں ہم پارے کے ساتھ ساتھ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 2 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے, اور اس میں جو کچھ ہم پڑھیں گے سم گلمپس وہ کیا ہے, دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو نہیں بھولنا, لوگوں کے ساتھ عدل کرنا ہے, نا انصافی سے بچنا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے, ستاروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کرنا, ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں ہے, دوسروں سے پوچھنے کی بجائے قرآن سے جڑنا ہے. آج ہمارے ہاں اس دور میں بھی لوگ ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شرک ہے. ایسا بندہ اس دین سے نکل جاتا ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کو اور مجھے دیا. تو لہٰذا ستارہ پرستی نہیں کرنی. پھر ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے ہے, اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے, تعظیمی سجدہ بھی کسی کو نہیں کرنا. یعنی بعض کہتے ہیں نا ہم اس بزرگ کو تو عزت سے کر رہے ہیں, یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, یہ بابا جی ہیں, یہ بزرگ ہیں, تو تعظیمن بھی نہیں کرنا. پھر اہل ایمان کی صفات اپنانی ہے, اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر اسی سے اپنے ہر دکھ سکھ کی دعا کرنی ہے. پھر قوموں کے قصے پڑھ کے عبرت حاصل کرنی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے اور شکر گزار بننا ہے. اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا, اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس سے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے. شرک ظلم عظیم ہے, اس لیے شرک سے بچنا ہے. اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے, تو میں نے بھی کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پچھلی آیت 7 پڑھ لیتے ہیں. ایک آیت تھی پارے کے پیچھے, اس کو اسی میں ساتھ پھر دوبارہ پڑھیں گے. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را, یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. ربما یود الذین کفروا, آیت نمبر 2 سے لے کر رکوع کے اینڈ تک 15, ٹاپک لکھے کاش مسلمان ہوتے. اور اس کو سنتے وقت آپ کو مجھے ہر جملے پہ الحمدللہ کہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ غیر مسلم کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور پھر ہم اس رستے میں جو چلے تھے اور جو رکاوٹیں کھڑی کی تھی اس کو نہ کرتے اور آج ہماری بھی بخشش ہوتی. آئیے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ آپ انہیں کھاتا پیتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر بات لکھی ہوئی تھی۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ ذرا اپنے اوپر لیں۔ آپ گئے کہیں دین کی بات کہنے، اور آگے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ تو پاگل لگتی ہیں مجھے، آپ تو دیوانی ہیں، اور اس پہ بھی بڑھ کے اور کیا، ہاں اگر تو سچا ہے تمہارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ فرمایا، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے گئے ہوتے۔ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب اس وقت آپ کے میرے ہاتھ میں ہے، جس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول برابر بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا پتہ چلا کہ دین پہ آنا اپنا مذاق اڑوانا ہوتا ہے۔ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح اسے رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا۔ تو کیا سیکھا؟ پہلی بات کہ کافروں کی مسلمان ہونے کی یہ آرزو کب ہوگی؟ نمبر ایک، موت پہ۔ ہر انسان موت پہ اپنی اصل کو دیکھ لیتا ہے، تو غیر مسلموں کو اس وقت حسرت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جب فرشتے ان کو جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، پھر جب جہنم میں چلے جائیں گے، اور جس وقت گناہگار ایمان والوں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھے جانے کے بعد جہنم سے نکلتا دیکھیں گے، اور میدان محشر میں، اور میں تو کہوں گی کہ دنیا میں بھی مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر کفار یہی کہتے ہیں۔ ذرا سا چند سیکنڈ خاموش رہ کر اپنے اندر جھانکیں، کبھی آج تک سوچا یہ بات؟ میں نے تو اس اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ ادھر سے ذرا آواز کچھ ہے اس کو، فین ان کے بالکل ہلکے کر دیں، ان دو ایسیز کے، جس کو بتا وہی کرے۔ جی آپ لوگ سوچئے، اپنے مسلمان ہونے کو ہم نے کبھی اہمیت دی؟ سوچیے ہاں ذرا، اگر میری ماں مسلمان نہ ہوتی تو میں کیا ہوتی؟ میرا باپ مسلمان نہ ہوتا تو میں کیا کرتی؟ کیا میں نے شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا؟ اور سمجھ کے کیا ہوتا تو پھر کیا میں آج اس کے تقاضوں سے دور ہٹتی؟ دل کی گہرائی سے کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ کیونکہ جب تک اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ پھر آیت 6 میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بھی دیوانہ اور مجنو کہا۔ آج بھی جب آپ سچے دین پہ عمل کرتے ہیں نا، تو رشتہ دار پہلے تو آپ سے ملنے سے کترائیں گے، پھر کہیں گے نہ نہ نہ، یہ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں۔ اور اکثر لوگ دین پہ آئے نا تو ان کو غم کیا لگتا ہے، پھر ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، پھر ہمارے شوہر دوسری شادیاں کر لیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ پہ ٹرسٹ کیجئے، اللہ پہ نظریں لگائیے۔ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کی بات ہے، اور لفظ ہے ذکر، اور ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو، بھولی ہوئی بات یاد دلانا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے؟ روز یہاں اتنی آیتیں سن کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی دن تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے، ہر دور کے غیر مسلموں نے اس کتاب کی اس حفاظت پر رش کیا۔ اور آپ ذرا یہاں سوچئے، آج آپ کو آتے ہوئے یہاں 15 دن ہو گئے، ایک ویلکم رمضان اور 14واں پارہ۔ آپ دنیا کی دا موسٹ اوتھینٹک بک پڑھنے آتے ہیں، ہے سر فخر سے بلند، ہے دل میں خوشی؟ اس کتاب کے لیے آئیں تو پورے پیار اور محبت سے آیا کریں، شعور سے آیا کریں کہ میں وہ کتاب پڑھنے جا رہی ہوں۔ صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے چند نام بولوں، کسی مذہب کو ڈسکریمنیٹ کرنا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس کی کتاب پیاری۔ اگر ہم یہاں آتے اور بائبل پڑھ رہے ہوتے، تورات پڑھتے، انجیل پڑھتے، گیتا پڑھتے، ویداز پڑھتے، ممکن تھا نا؟ کیونکہ جو لوگ وہ پڑھ رہے ہیں ان کو وہ ٹھیک لگتی ہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو مجھے حق کے ساتھ جوڑ دیا، ورنہ کلو حزب بما لدیہم فرحین. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. پھر آیت 11 سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دیجئے، دل چھوٹا نہ کریں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. جب انبیاء کا دل لوگوں نے دکھایا، ان کی تکذیب کی، تو اللہ نے ان کا ساتھ دیا، تو کیا آپ کا میرا ساتھ اللہ نہیں دے گا؟ اپنے سارے معاملے اللہ پہ ڈال دیجئے، وہ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا. پھر ہم نے اس حصے سے کیا سیکھا کہ جھوٹی امید نہیں لگانی، بلکہ عمل کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے. کہتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا، پھل کی خبر نہیں ہے. لمبی لمبی امیدیں، ہم نے بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کی شادیوں کی اور ان کے سر پہ سہرے باندھنوں کی امیدیں لگائی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے دین کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، اس کی سوچ رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے قرآن کا انکار کرنے والے پچھتائیں گے. میں نے خود سے پوچھنا ہے کہ میں کسی ایک حکم کا بھی انکار تو نہیں کرتی؟ کیا میں کسی دیندار کا مذاق تو نہیں اڑاتی؟ کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کرتی کہ مجھے بعد میں پچھتانا پڑے؟ اور کیا میں اپنی مہلت مدت، جو مہلت مجھے ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل والا بنا دے. پھر آگے ہے آیت نمبر 16 سے 25، 16 to 25، ٹاپک لکھیے گا کائنات کا عدل اور تناسب. اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا. ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر ایک چیز معین مقدار سے اگا دی، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مرتے ہیں، ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. آپ کا رب سب کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا ہے. کیا پتہ چلا؟ کائنات میں بیلنس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا مکمل اور کمپلیٹ بنایا، اگر آپ اپنے اس وجود کو دیکھیں، اس کے اندر جو ہے اور اس کائنات کو دیکھیں، تو آپ حیران ہو جائیں. حیران کن حد تک کے فگرز ہیں. مثلا آپ میں سے اکثر سسٹرز، بچیاں ماشاءاللہ، ٹیچرز سائنس پڑھی ہوئی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے، بولیے. H2O، دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن، جو دونوں گیسیں ہیں. اور مزے کی بات دیکھیے کہ دونوں جلنے اور جلانے کا کام کرتی ہیں. آکسیجن جلتی ہے، ہائیڈروجن جلاتی ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو جوڑا تو پانی بن گئے. یہ ہے شوہر بیوی کے تعلق کی خوبصورت مثال. ایک آگ بگولا ہے تو دوسری بھڑکنے کو تیار ہے، دونوں کو مل کے پانی ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ. کس نے اس پانی کو ٹھنڈا کیا؟ اللہ نے کیا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس فضا میں آکسیجن کی مقدار کو بڑھا دے، تو ہر چیز جلنے کو تیار ہو جائے. یہ جو ہم ماچس کی تیلی جلاتے ہیں یا کبھی جلاتے تھے نا، ہم یہ تیلی نہ جلا سکے اگر آکسیجن تھوڑی سی زیادہ ہو جائے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے خزانے جو اس نے انسانوں کے لیے رکھے ہوئے نا، مائنس کی صورت میں، آپ کو تو اس کا بہت پتہ ہوگا، آپ کے ارد گرد کتنی معدنیات ہیں. آپ دیکھیں، نمک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، یہ سب کچھ پہاڑوں کی تہوں میں کیوں رکھا ہوا ہے بھلا؟ اگر اوپر ہوتا کب کا ختم ہو چکا ہوتا. ہم نے ایکسٹرا لے دے کے ختم کر کے بیٹھنا تھا، آپ کہتے ہیں نمک ہی نہیں مل رہا. اللہ نے کہا کھودو، کریدو، اور اپنے لیے رزق تیار کرو. پھر آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں ہیٹ اور آگ کیسے لی جاتی تھی، فوسلز ہوتے تھے، نکلتے جاتے تھے، اس کو جلایا جاتا تھا. کچھ عرصہ گزر گیا، گیس نکل آئی، اس سے جلنے کا کام ہو رہا ہے، پیٹرول آ گیا. اب کتنا بڑا ایک دھوکہ تھا جو چند سال پہلے عرب کنٹریز میں اور باہر کے ملکوں میں آیا، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ دیں. آپ کو تھے کہ ملکوں کی کرنسی ایسے سے ایسے گئی ہے صرف اس متھ پہ. اللہ کہتا ہے تم کیوں غم کرتے ہو، ہمارے پاس سے خزانے، پٹرول کم ہو رہا ہے، نیوکلیئر فیول آ گیا، اور جو کوئلہ اور لکڑیاں ٹنوں کے حساب سے رکھ کے جتنی ہیٹ پروڈیوس ہوتی تھی نا، وہ نیوکلیئر میں چند اونس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کو فکر ہے. آپ کیوں کہتے ہیں دو بچے خوشحال کرانا، ریسورسز ختم ہو رہے. مالتھیس نام کے ایک شخص نے یہ تھیری دی تھی آج سے کچھ سال پہلے کہ دنیا میں جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے ریسورسز تو کم ہو رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے تو کھانا ہی نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا. جا کے دیکھیں یوٹیلیٹی سٹور میں 6 قسم کے سیریل ہیں آج بھی، 10 قسم کے جوس ہیں، پہلے اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کے میرے لیے انتظام کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ مہمانوں کو بلا لیں تو کہ انتظام نہیں کرتے. اسی ہال میں جب لوگ 1000 لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہوں گے تو کیا کھانا 100 کا پکواتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو جب آپ کے میرے اندازے اتنے اچھے ہیں تو اللہ کا کیوں نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ 60,000 کیوبک کلو واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 18 ملین ٹن کوئلہ چاہیے تھا. ایک دور تھا جب کوئلے سے بجلی بنتی تھی، اور آج کیا حال ہو گیا، 7 کلو یورینیم سے اتنی ہی تعداد میں بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ہر چیز کو تناسب کے ساتھ رکھا ہے. پارے کا ٹاپک عورت ہے، تھوڑا سا اس تناسب کو بھی ڈسکس کیجیے. ہر شادی شدہ جوڑے کی عموماً عادت کیا ہوتی ہے کہ پہلا بیٹا پیدا ہو، چلیے پھر دوسرا بھی بیٹا ہو، بھائی کے ساتھ بھائی تو ہو جائے، 2-3 بیٹوں کے بعد پھر کہتے ہیں بیٹی بھی ہو. کیوں؟ فراک پہنانے کو دل کرتا ہے، اور وہ بچیوں کے کپڑے اور پونیاں، یعنی ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے عورت چاہتے ہیں. بیٹے 10 بھی ہو جائیں تو مبارک بات، اور بیٹی 2 سے 3 ہو جائے تو غم پڑ جاتا ہے. اور کچھ بد نصیب بیویوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اگر پھر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. کیوں؟ یہ فیکٹری ہے بیٹیاں پیدا کرنے کی، بیٹی تو آپ کی طرف سے آتی ہے. آج سائنس نے یہ ڈسکور کر دیا کہ بچے کی جو سیکس ڈٹرمن ہوتی ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، عورت کی طرف سے ہمیشہ ایکس آتا ہے. مرد کی طرف سے ایکس آ جائے گا تو بیٹی ہوگی، وائی آئے گا تو بیٹا بن جائے گا. اب یہ تناسب کو دیکھیے. ایک تو پیچھے بات ہوئی تھی 4 شادیوں والی، اور میں نے اس دن بھی آپ کو ایک فگر لکھایا تھا اس اندازن کہ امریکہ میں آج بھی کتنی ہزاروں عورتیں ہیں جن کے لیے مرد نہیں ہے، کیونکہ مرد تھوڑے ہیں عورتیں زیادہ ہیں. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹی نہ ہو. اللہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اندازے کیسے رکھنے ہیں. آپ ازما کے دیکھیے گا. آج گھر جا کر ایک بڑا دلچسپ سا معاملہ کیجئے، اپنے پورے خاندان کے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی آپ کے اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، پھر اس طرح آگے جائیے پھوپھیوں کے، ماموں کے، چچاؤں کے، کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں، کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں جمع کریں، آپ حیران ہو جائیں گے. اگر ایک کے 4 بیٹے اور ایک ہی بیٹی ہے نا، تو کسی دوسرے کے اپوزٹ ہوگا کہ 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوگا. اللہ نے سب کو جوڑنا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کے زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو یہ نہ کہا کریں کہ ہائے میرے پاس بیٹی پہ بیٹیاں کیوں آ گئیں، بلکہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بانٹ پہ راضی کر دے. پھر اسی طرح آیت 17 میں ہم نے شیطانوں کے طرف سے جو آسمانوں سے ان کو مارا جاتا ہے اس کی بات کی. تو یاد رکھیے شہاب ثاقب جو ٹوٹتے ہیں وہ بھی اصل میں شیطانوں پر آسمانوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں گرائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی پیاری ہے. جس نے قرآن کی حفاظت کی اس نے کائنات کی بھی حفاظت کی. آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اس کے حکم کو اسی طرح لے لیجئے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دے دیا ہے. پھر اور ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ اسباب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یقین رکھیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ کو رزق کا مالک سمجھنا ہے، قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے. سوال کیجئے خود سے، کیا میں دوسروں پہ بھروسہ تو نہیں کرتی؟ کیا آپ سب خزانوں کا مالک اللہ کو سمجھ کر صرف اسی سے تو نہیں مانگتی، جب اوروں سے بھی امیدیں لگاتی ہوں؟ اور سب سے بڑی بات اس رکوع میں سے جو سیکھی، اپنی زندگی کو متوازن بنانا ہے، بیلنس لائف گزاریں. دیکھیے اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں نا تو بیلنس چلیے، بہت لمبا جینا چاہتے ہیں تو بیلنسڈ کھائیے. جو بہت زیادہ کھاتے، بہت سوتے، بہت نفس کی خواہشات پوری کرتے تو ان کی زندگی کیسے جیرن ہو جاتی ہے، آج آپ جا کر دیکھ لیجئے کیسے نفس کی خواہشیں پوری کرنے والے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 26 سے 44، 26-44 ٹاپک کیا ہے؟ نورانی روح ظلمانی وجود کے پنجرے میں. یہ پھر آپ کے میرے وجود کی باتیں ہو رہی ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور اس سارے کو پڑھتے وقت ایک جملہ اپنے آپ سے پوچھئے بار بار، ہے کہیں تکبر کی گنجائش، ہے کہیں مجھ کو خود کو بڑا سمجھنے کی گنجائش، اور خاص طور پہ جب خوشیوں کے نام پہ اکڑ اکڑ کے پھرتے ہیں، ہیل والے جوتے اور اکڑے ہوئے کپڑے اور نمائش اور نمود، اس وقت ان آیتوں کو سوچئے گا کہ میری اوقات کیا ہے. بار بار اس رکوع میں آپ پڑھیں گے، سڑے ہوئے گارے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. اگر انسان سونے چاندی کا بنا ہوتا نا تو کچھ تکبر اس کو سجتا بھی تھا. کیسے؟ آئیے دیکھیے. یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. یہ ہے حضرت انسان کا مینوفیکچرنگ میٹیریل. اگر سونے کا ہوتا تو کبھی سر زمین پہ نہ رکھتا بندہ. مٹی کا ہو کے مٹی سے ڈرتا ہے، مٹی میں جانے سے ڈرتا ہے، جھکتا نہیں، اس کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اکڑتا پھرتا ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، کیونکہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا. فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. کہنے لگا، میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے کیے جائیں. فرمایا، اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک، یعنی قیامت. خود گناہوں کے لیے ڈھیل مانگ رہا ہے. شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں اس کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، ہاں مگر تیرے ان بندوں کے سوا جو چن لیے گئے ہوں، خالص کر لیے گئے ہوں. دیکھیے شیطان گیو اپ کر رہا ہے آپ کے اخلاص کے آگے. صرف ایک گروہ کے اوپر شیطان کا قبضہ نہیں ہے، اور وہ ہے مخلص. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے. لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، نہیں، ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں. لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، یقیناً سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ ہے بنا ہوا. تو کیا سیکھا آیت 26 میں اور اس سے اگلی آیتوں میں؟ انسان کی تخلیق. آپ دیکھیے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، یہ بچپن سے سنتے آتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. ساری زندگی گزر جاتی ہے، یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم کتنے کمزور ہیں. بس آپ دیکھیے کہ خشک مٹی تو راب، پھر بھیگی ہوئی مٹی، پہلے سوکھی مٹی تھی، پھر اس کو پانی ڈال کے گیلا کیا گیا، پھر اس کو گوندا گیا، پھر اس کو کچھ دن چھوڑ دیا گیا، اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. جیسے آپ اگر تھوڑا سا پانی مٹی میں ڈال کے باہر چھوڑ دیں، کچھ دن بعد پھپھوندی لگ جائے گی جو کہ زندہ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر بدبو آنے لگی، پھر اس سے انسان کا وجود بنایا، پھر چھوڑ دیا اس کو. فخار، اور یہاں سلسال کا لفظ ہے، ٹھیکری کی طرح ہو گئے، برتن بنتے کبھی دیکھے ہوں، اور جب وہ بالکل بدبودار ہو کر، خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگی، پھر اس کو آگ میں پکایا. یہ ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار. کھن کھناتا اور ٹھیکرا، فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے. کبھی کسی کی تنی بھی گردن دیکھیں پھر اس وقت اس آیت کو یاد کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے 2692 ابن عباس سے، جن آگ کے شعلے سے بنائے گئے، یعنی آگ سے بہت بہتر. عمر کہتے ہیں سورج کی آگ سے. فرمایا، نہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جن شعلے والی آگ سے، اور آدم علیہ السلام اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا. کیا؟ سلسالن کالفخار. ہے فخر کی گنجائش؟ شیشے میں آج جا کر چند منٹ اپنے آپ کو گھوریں. ہیں کیا ہم؟ جس کے اندر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کوئی جراثیم ہے، سیلف پریزنگ، بڑائی، مجھے مانو، میری تعظیم، میری تعریفیں، وہ شیشے میں جائے. اور اگر کبھی اللہ موقع دے دے، اور دے دیتا ہے کئی دفعہ، اندر سے ذرا اپنا ایکس رے تو کروائیے. اسکینرز میں سے انسان کو اندر سے دیکھا جائے تو کیا نکلتا ہے اندر سے؟ پہلے دور میں ایکس ریز ہوتے تھے نا کالے رنگ کے ڈھانچہ ہڈیاں, خوف نہیں آتا. اور کبھی آپ اپنے اس کھوپڑی اور سکل اور جبڑوں کا تو کرائیے, آپ کو رات کو اپنے آپ سے ڈر لگے گا, یہ ہے اندر سے آپ اور میں. اور انسان تو اتنا کمزور ہے, صبح اٹھ کے برش نہ کرے تو کھانا نہ کھا سکے, تھوڑی دیر اور گزر جائے تو کوئی دوسرا اس کے پاس بیٹھ نہ سکے, دھوپ سے نکل کر پید آ جائے اور شاور نہ لے تو پسینے کی بو سے اس کے پاس کوئی بیٹھے نہ, دن میں ایک دو بار فارغ نہ ہو جائے تو گندگی نہ نکلے, اور بادشاہ بھی اپنی گندگی خود صاف کرتا ہے, کیسے بندے کو فخر حاصل ہے. یہ تو اللہ نے, یہ جو میں نے ٹاپک آپ کو دیا ہے بہت سوچ کے دیا ہے کہ نورانی روح ظلمانی وجود میں, یہ مٹی کب ہوتا ہے, تبھی تو اس کو مرنے کے اوپر ہم نکال کے قبر میں پھینکاتے ہیں. دیکھیے کہ جیسے مثلا آپ کو کوئی چیز ملتی ہے, جیسے سیل فون آپ خرید کے لاتے ہیں, بڑی خوبصورت پیکنگز میں ہوتے ہیں, کیا کیا ڈبے اور اندر پیکنگز ہیں, کھولتے جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں, اینڈ پہ فون آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, ڈبہ تھوڑے دن رلتا ہے اور پھر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. آپ کا میرا یہ وجود جو اس وقت اپنے ہاتھوں کو لگائیے, اپنی انگلیاں کان چہرے کو دیکھیے, یہ جسٹ ایک کیج ہے, یہ ایک ریپنگ پیپر ہے. کسی کو کالا مل گیا, گورا مل گیا, کسی کو دانوں والا مل گیا, کسی کے اوپر اللہ نے پمپلز لگا دیے, کوئی گورا, کسی کی ناک چپٹی, کسی کی موٹی, کسی کی لمبی, یہ ریپنگ پیپرز ہیں ڈفرینٹ سٹائلز کے. ان سب کے اندر آپ اور میں اصل میں کیا ہیں, جو ہماری روح ہے, روح ربانی. اس روح کی حفاظت کے لیے میں اور آپ یہاں بیٹھتے ہیں, اور اس روح کو مردہ چھوڑ دیں گے خیر نہیں ملے گی. اور میں جب بھی کسی اسکول سے ہو کر آتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ماں باپ کو کتنا یقین ہے, روزے کی حالت میں صبح صبح اٹھ کر بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, سینکڑوں میں بچوں کی تعداد ہے ایک ایک اسکول میں. دیکھیے سائنس, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے, مجھے خود موقع ملے تو میں دوبارہ پڑھوں, لیکن بات کیا ہے, کیا اتنا شوق, اہتمام اور فکر ہمیں اپنے بچوں کو اس قرآن کی بھی ہے, اس کا شوق ہے. اور میں جو چیز آبزرو کرتی ہوں, آج صبح ہم ایک کلاس میں تھے اور وہ میٹرک اور اس کے اراؤنڈ کی بچیوں کا کی کلاس تھی, جس شوق اور ذوق سے وہ بچیاں سن رہی تھیں, معذرت کے ساتھ آپ اتنی دیر اتنا فوکس نہیں کر سکتے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سا کی ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے قرآن کا لفظ سن کر. اور ماں باپ ان کو اسکولوں میں بھیجیں گے, اور کہیں بھیجنا مشکل ہے, نون ہے نا, اٹس نون, یہ کامن ہے, سب بھیج رہے ہیں, بچوں کو ہم بھی بھیج رہے ہیں. جس دن اس قرآن کے لیے بھیجنا نون ہوگا, کامن ہوگا, اس دن امت کی حالت بدلے گی. اور یہ بچیاں آج پھر پورے پارے میں عورتوں کا ہی درد ہے میرے دل میں, آج ایک بچی کو قرآن سے جوڑے بغیر آپ اگر اگلے گھر بھیج دیتے ہیں نا, یہ اس بچی پہ بھی ظلم ہے اور ان پہ بھی ظلم ہے جن کے گھر آپ یہ تحفہ بھیجتے ہیں. اور اگر آپ کوئی ایسی بچی اپنے گھر لے آتے ہیں جس کو اقرا بسم ربک الذی کا بھی ترجمہ نہیں آتا, تو یہ آپ اور آپ کے بیٹے پہ بھی ظلم ہے. اس نے آپ کی نسل جو پوتے اور پوتیوں کی صورت میں ہے, اور پہلی نے آپ کے نواسے اور نواسیوں کو خراب کر دینا, بنجر گودے ہیں. اور اس عمر تک بچیاں بھی بڑی میٹھی ہوتی ہیں, 12, 14, 16, پھر جب باہر کی ہوا لگتی ہے, بڑے بڑے اسکول, کالج, یونیز, پھر پرپرزے نکلتے ہیں. کوئی چیز بری نہیں ہے, بس ان سب کے اندر قرآن کو ڈال دیجئے, اپنے بچوں کو احساس دلائیے اس چیز کا, قرآن بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کائنات اہم ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بشریت حقیر نہیں ہے, انسان حقیر نہیں ہے. آپ مت سوچیے کہ مٹی سے بنا ہے تو حقیر ہے, بلکہ اصل میں اس کی شان اور عظمت تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے. کب تک؟ جب تک آپ نورانی روح کے تقاضے پورے کرتے رہے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ شیطان اور شیطانی رویے دیکھے. آپ دیکھیے کہ شیطان نے کیا کیا تھا, اللہ کا حکم نہیں مانا, غلطی کر کے اکڑ گیا, حسد کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ پیچھے پڑ چکے ہیں, کرنا کیا ہے؟ شیطان اور اس کے طریقوں سے بچنا ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں جہنم کے دروازوں کی بات ہے, اور ہر ایک کے لیے جزم مقسوم 7 حصے ہیں, دیکھ لیجئے, موحدین کے لیے, یہود کے لیے, عیسائیوں کے لیے, صابیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے, مشرکین اور منافقین کے لیے. اور یہ کہاں لکھا ہے؟ جا کر احسن البیان میں ان آیتوں کی تفسیر میں پڑھ لیجئے گا. کیا مطلب؟ کچھ توحید والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ آپ کے میرے لیے بس یہ فکر کی بات ہے, کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو فائر پروف سمجھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا گناہگار موحدین کے بھی جہنم میں جانے کے چانسز ہیں، الا یہ کہ اللہ اپنا رحم کر دے اور بعد میں ان کو وہاں سے نکال دے. کیا سیکھا؟ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا میں اللہ کی مخلص بندی ہوں؟ ابلیس کا میرے اوپر زور تو نہیں چلتا؟ مجھے رب کو راضی کرنا آتا ہے؟ بہکے ہوئے لوگ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں؟ کیا میں صراط مستقیم پر ہوں؟ کیا مجھے گناہ دل فریب لگتے ہیں؟ انجوائے کرتی ہوں سنس کو؟ کیا میں اللہ پر توکل کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے. آگے دیکھیے 45 سے 60، ٹاپک لکھیے جنت میں لے جانے سے پہلے دل دھلیں گے. مراد کیا ہے؟ دلوں سے کینے نکال دیجئے.